السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس، پروڈیوسر ہیں گل رخ اور انجینئر جان ڈرائیڈن۔ ہمارے آج کے پروگرام کا آغاز ہوگا وفاق کے زیر انتظام فاٹا علاقے کی صورتحال کے بارے میں کام کرنے والے ایک غیر سرکاری ادارے فاٹا ریسرچ سینٹر کی جانب سے جاری کردہ سالانہ رپورٹ سے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں بھارتی فوج کے سربراہ جنرل بپن راوت کی طرف سے پاکستان پر حملے اور اس کے جوہری دھمکیوں سے ہتھیاروں سے نمٹنے کے لیے تیار ہونے کے بیان کے بعد دونوں ملکوں کے مابین جاری الفاظ کی جنگ پر بات کریں گے۔ آگے چل کر اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نتن یاہو کے دورے بھارت اور آخر میں پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع قصور میں زینب نامی بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کے بعد قتل کرنے کے واقعے کی تحقیقات کے حوالے سے آپ کو ہم اپ ڈیٹ کریں گے۔ ہمارے سننے والے بھی اس پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں۔ ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-777-789۔ اور پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے فاٹا میں مقیم سینئر صحافی اور تجزیہ نگار انوار اللہ خان صاحب کو۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ہیں پاک افغان امور کے ماہر جن کا تعلق افغانستان سے ہیں، ڈاکٹر حسین یاسا صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور انوار اللہ خان صاحب، سب سے پہلے تو آپ، اگر یہ جو رپورٹ جاری کی گئی ہے فاٹا ریسرچ سینٹر کی جانب سے، اس کے چیدہ چیدہ نکات ہمارے سامعین کو بتائیں، رپورٹ میں کیا کہا گیا ہے، اور چونکہ آپ فاٹا میں موجود ہیں اس وقت، آپ ان رپورٹ کے ان اہم نکات سے کہاں تک ایگری کرتے ہیں؟
رپورٹ تو کافی تفصیلی ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 2017 میں دہشت گردی کے واقعات میں 16% اضافہ ہوا ہے، گو کہ سیکورٹی فورسز کی طرف سے جون 14 2014 کو ضرب عزت کے نام سے جو آپریشن شروع کیا گیا تھا، اس میں بار بار یہ کہا گیا تھا کہ اس سے دہشت گردی کے واقعات میں کمی آ جائے گی، لیکن رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کے واقعات 2016 کی نسبت 2017 میں 16% بڑی ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کل تشدد کی 324 واقعات ہوئی ہے، جن میں 153 دہشت گردی کی اور 171 دہشت گردی کے خلاف ہوئی ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 73 حملے سیکورٹی فورسز پہ ہوئی ہے فاٹا کے مختلف علاقوں میں، اور 71 حملے سول افراد پہ ہوئی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کل 539 ہلاکتیں ہوئی ہیں ان واقعات میں، جبکہ 668 زخمی ہوئی ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سب سے زیادہ ہلاکتیں کرم ایجنسی میں ہوئی ہیں، جہاں پہ 138 ہلاک جبکہ 434 زخمی ہوئی گئی ہے۔ رپورٹ میں جس بات کی نشاندہی کی گئی ہے، اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ TTP اسلامک اسٹیٹ آف خراسان، ISK، محسود طالبان، خان سید گروپ، حکیم اللہ گروپ، وزیر طالبان، لشکر جنگی، جماعت الاحرار، یہ سب سے متحرک تنظیمی رہی قبائلی علاقوں کے اندر، اور جو واقعات ہوئی ہے ان میں ان گروپوں کی ملوث ہوئی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے، سب سے جو اہم بات کی طرف اشارہ کیا گیا یہ ہے کہ مذکورہ بالا گروپس موجودہ وقت میں افغانستان میں موجود ہے، اور وہاں پہ سیکورٹی فورسز کے خلاف کارروائی کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں۔ یہ بھی ایک اہم بات کی گئی ہے رپورٹ میں کہ یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، جہاں پہ میں نے ذکر کیا، یہ جوزان، پاریاب، بلخ، قندوز، تخار، بدخشان، نورستان، کنل، نگرہار، پکتیکا، خوست اور پکتیکا جو افغانستان کے صوبے ہیں وہاں پہ موجود ہے، اور وہاں پہ لوگوں کو ریکروٹنگ کرنے میں یہ مصروف ہے، اور وہاں پہ $1,000 مقامی لوگوں کو دے رہے ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ مل سکے، اور وہاں پہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں اسی طرح کے اٹیکس کے لیے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس جو دہشت گرد یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ان کی جو نیٹ ورک ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس سے نہ صرف قبائلی علاقوں میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوگا، بلکہ پاکستان کے دیگر جو علاقے ہیں وہ بھی اس کی زد میں آئیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں جو واقعات ہیں دہشت گردی کی، اس میں اضافہ ہوگا۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو پاکستانی فورسز نے بارڈرز پہ جو فینسنگ کا عمل ہے وہ کافی تیز سے شروع کیا ہے، اس سے ان اس طرح کے واقعات میں میرے خیال میں کافی بہتری آئے گی, اور جو کوشش جاری ہے ملیٹنٹس کی طرف سے پاکستان کے قبائلی علاقوں اور دیگر جو شہر ہے وہاں پہ جو اٹیکس کی جا رہی ہیں گزشتہ کئی سالوں سے, اس میں کافی حد تک کمی آ جائے گی. اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ گزشتہ دو تین ماہ سے اس میں کافی بہتری بھی آ گئی ہے.
اوکے, سب سے پہلے تو آپ نے جو اہم نکات بتائی ہیں ون بائی ون اس پہ ہم آپ سے بات کرتے ہیں اور ڈاکٹر حسین یاسا سے بھی. لیکن یہ جو رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 16% دہشت گردی کے جو واقعات ہیں اس میں 2017 میں 16% اضافہ ہوا ہے, تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنے فوجی آپریشنز کے باوجود یہ حالات جو ہیں فاٹا کے جوں کے توں یہ کیوں ہیں؟ اس کی وجوہات جو ہیں وہاں پہ مقامی انالسٹ جو ہیں لوکل لوگ یا پھر پاکستانی حکام وہ کیا بتا رہے ہیں؟
مجھ سے کہہ رہے ہو؟
جی جی آپ سے انور اللہ صاحب.
ہاں بالکل, یہ تو اس طرح کے پہلے تو یہ تاثر تھا کہ سارے جو ملیٹنٹس ہیں وہ افغانستان سے آتے ہیں, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کیونکہ پشاور کا جو ٹیگ یا دیگر جو ہے اس میں آ رہی ہے. اب بھی انہوں نے بھی منصوبہ بندی جو اس کا جو اسٹریٹجی ہے ملیٹنٹس کی انہوں نے کافی اس میں چینجز کی ہے, اور یہ لوگ اب شہر کی طرف بھی ہے وہاں پہ وہ مقامی لوگوں کے ساتھ یا مختلف علاقوں میں پہلے سے موجود ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے ہے اگر دیکھا جائے تو فورسز کی یہ کوشش رہی ہے کہ جو بارڈر انہوں نے فوکس کیا ہے, کیونکہ ان کا یہ پہلے سے یہ تھا کہ سارے کے سارے وہاں سے آ رہی ہے باجوڑ سے کی جو بارڈر ایریا ہے مومن سے ہے یا خیبر یا, لیکن اب یہ تو میرے خیال میں فورسز کے لیے بھی کافی یہ مطلب اس پہ سوچنا ہوگا کہ کس طرح پھر آ رہی ہے, کیونکہ وہ کہہ رہے کہ ہم پینسنگ کر رہے ہیں بارڈر پہ سیکورٹی مینجمنٹ بڑھا رہے ہیں, تو اس کے باوجود اگر اس طرح کے اضافہ ہو رہا ہے تو میرے خیال میں اس پہ ان کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. اور یہ بھی ہے کہ نہ صرف قبائلی علاقوں کے اندر یہ واقعات ہو رہی ہے بلکہ لاہور پشاور اور جو دیگر علاقے ہیں سٹیز مین سٹیز وہاں پہ یہ بڑھ رہی ہے, اور فاٹا میں جو 16% کا اضافہ ہے میرے خیال میں بھی یہ اس کی یہ کڑی ہے کہ ابھی تک جو ملیٹنٹس کی جو ایکٹیویٹیز ہے وہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی ہے.
ایک آپ نے جو بات بتائی ہے رپورٹ جو ہے میں نے بھی پڑھی ہے اس کے جو نکات سامنے آئے ہیں, لیکن اس کو پڑھ کر یہ سوال بھی انور اللہ صاحب ذہن میں اٹھتا ہے, اور جس طرح آپ نے بھی جن پاکستانی دہشت گرد گروپوں کا نام لیا جو اس رپورٹ کے مطابق افغانستان میں جا کے داعش کے ساتھ مل رہے ہیں اور اس کو وہ پھر رپورٹ کے بقول فاٹا میں اور پھر پاکستان کے دیگر علاقوں میں آ کر دہشت گرد حملے کرتے ہیں, تو کیا یہاں پر یہ کوسچن اٹھتا ہے کہ ان کو روکنا جو ہے سرحد عبور کرنے سے یہ پاکستان کا کام نہیں ہے, پاکستانی فوج کا یا پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا, جبکہ فینسنگ جو ہے جس طرح آپ نے کہا کہ وہ کام بھی اس سال رواں سال مکمل ہو جائے گا, اس کے باوجود یہ حالات, اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟
بالکل, یہ تو انٹیلیجنس اداروں کی پرائم ریسپانسبلٹی ہے, پاکستانی اتھارٹیز کی ہے, فورسز کی ہے, جو وہاں کے ایڈمنسٹریشن کی ہے, یہ اس کی ذاتی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہاں پہ جو ملیٹنٹس کی نقل حمل ہے پاکستانی علاقوں مطلب وہاں سے یہ آ رہی ہے پاکستانی بارڈرز کے کو کراس کر کے, تو میرے خیال میں اس تو یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ کیوں اس طرح آ رہی ہے, اور اس کے خلاف یہ مطلب پہلے سے یہ نہیں سمجھتے. تو آپ نے اچھی بات کہی کہ انٹیلیجنس اداروں پاکستانی فورسز سب کی مشترکہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے علاقوں کے جو بارڈر ہے ان کے تحفظ کو یقینی بنائے, اور جو دہشت گرد کے جو منصوبہ بندی ہے وہ پہلے سے اس کو ناکام بنا دے. یہ اس طرح نہیں کہ دہشت گرد ایک واقعہ ہو جائے پھر اس کو مطلب فکر, تو میرے خیال میں یہ ابھی تک کو وہ اس میں ناکام ہوئی ہے کہ کیوں یہ اس طرح کی دہشت گردی کے واقعات وہاں سے ملیٹنٹس یہاں پہ آ رہی ہے اور وہ کر رہی ہے آزادانہ سے، گو کے مختلف کاروائیوں میں ملیٹنٹس کی بہت بڑی ایک نیٹ ورک جو کو پکڑا دی گیا ہے، لیکن جو نتائج حاصل ہونے چاہیے تھے ابھی تک حاصل نہیں ہوئے.
بالکل، یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے. ہمارے شوز میں بھی مختلف انالسٹ اس کو اٹھاتے رہے ہیں کہ کس طرح، جس طرح جن گروپس کا آپ نے نام لیا تو ہمیں معلوم ہے ان میں سے زیادہ تر گروپس جو ہیں وہ پنجاب میں بھی موجود ہیں، کراچی میں بھی ان کے بیسز ہیں، تو وہ کس طرح اتنا علاقہ جو ہے سفر کر کے، ان علاقے سے گزر کر وہ پشاور تک خیبر پختونخوا میں داخل ہوتے ہیں، پھر خیبر پختونخوا سے وہ فاٹا میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر وہ سرحد پار کر کے افغانستان میں داخل ہونے کے وہ قابل بھی ہو جاتے ہیں. تو کیا یہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز یا ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی ناکامی ہے یا نہیں ہے؟ یہ کوشچن اپنی جگہ موجود ہے. اب ہم چلتے ہیں ڈاکٹر حسین یاسا صاحب کی جانب. السلام علیکم ڈاکٹر یاسا صاحب.
السلام علیکم جی.
جی ڈاکٹر یاسر صاحب، یہ جو رپورٹ جاری ہوئی ہے، فاٹا ریسرچ سینٹر ایک ادارہ ہے، غیر سرکاری ادارہ پاکستان میں، اور ظاہر ہے باقاعدہ ریسرچ کر کے یہ اپنی سالانہ رپورٹ جاری کرتے ہیں. اس رپورٹ میں جو جن خدشات کا اظہار کیا گیا ہے کہ پاکستان سے ملیٹنٹ گروپس جو ہیں وہ افغانستان میں جا رہے ہیں، وہاں داعش کے ساتھ وہ شامل ہو رہے ہیں، اور پھر وہ آ کر پاکستان کے اندر حملے کرتے ہیں، اور یہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان حملوں میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ بھی ہو سکتا ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس رپورٹ کو پڑھنے کے بعد اور جو پچھلے سال کے سارے واقعات اور کچھ پیش بینیاں بھی کی انہوں نے، سب کو سم اپ کر کے ایک اچھی رپورٹ بنائی ہے. اور اس کے علاوہ دوسرے کئی ایک رپورٹوں کو بھی جو میں پڑھتا رہتا ہوں، اس سارے رپورٹوں میں ایک چیز مشترک ہے کہ بتایا گیا ہے سب میں کہ سیویلین کیجولٹیز اور جو ٹیررسٹ واقعات ہیں اس میں خاطر خواہ اضافہ نظر آتا ہے سارے رپورٹوں میں. اب وہ چاہے یونوما کی رپورٹس ہو، دوسرے تھنک ٹینکس وغیرہ، ریسرچ انسٹیٹیوٹس وغیرہ، اور اب لاسٹ میں جو ہے یہ جو آپ نے بتایا کہ فاٹا ریسرچ سینٹر کے حوالے سے جو رپورٹ شائع ہوئی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں، اس میں جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا اضافہ دیکھنے میں آتا ہے، لیکن وہ اضافہ اس میں کئی ایک وجوہات ہیں ان کی. آپ کے پاکستان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو کئی ایک ٹیررسٹ تنظیموں کے نام لیے گئے ہیں یہاں پہ اس رپورٹ میں، خصوصاً تحریک طالبان پاکستان اور اس سے باقی دوسرے جو چھوٹے موٹے گروپ انہیں کے چھتر کے سائے میں کام کرتے ہیں، تو سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے پاس کوئی ایک آرگنائز کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نہیں ہے اس وقت، جو کہ کئی سالوں پہلے ہوا کرتا تھا. اور آپ اس میں یہ دیکھیں جو سرچ دیکھنے میں آتا ہے وہ صرف ٹیررسٹ واقعات، ٹیررسٹوں واقعات جو ہے وہ ٹیررسٹوں کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ وہ اینٹی وہ جو کاؤنٹر ٹیررزم واقعات میں بھی کافی زیادہ اس میں دیکھنے میں آ رہے ہیں. اچھا یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ٹو اینڈ فرو موومنٹ ہے جو ٹیررسٹوں کی بارڈر کے دونوں طرف، یہ جو ہے بہت بڑا ایشو رہا ہے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے بھی اگر دیکھیں بہت بڑا ایشو رہا ہے. کبھی پاکستان جو ہے وہ افغانستان کو بلیم کرتا ہے اور کبھی افغانستان پاکستان کو بلیم کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر وہ
جی ڈاکٹر یاسر صاحب میرے خیال میں ان کی لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے، دوبارہ ہم ان کو لائن پہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بتائیے گا انوار اللہ خان صاحب کہ فینسنگ، جس طرح آپ نے بھی کہا کہ وہ ابھی ختم ہو جائے گی، وہ جو پروجیکٹ ہے باڑ لگانے کا پاک افغان سرحد پہ، تو اس کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے آپ کی نظر میں؟
فائدے کی اگر بات کی جائے تو اس کے دو مطلب رخ ہوں گے.
جی
فائدہ تو یہ ہے کہ فورسز سمجھ رہی ہے کہ جو ملیٹنس اٹیکس آرگنائزیشن ہے ان کی نقل و حمل پاکستانی علاقوں میں کم ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی. یہ تو مین اس کا پرپز ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو گزشتہ کئی سالوں سے سواد، دیر، باجوڑ، مومن اور سارے جو ٹرائبل ایریا ہے وہاں جو بارڈر لگے ہیں وہاں پہ ان کی طرف سے کافی مطلب اضافہ دیکھنے میں آیا تھا. یہ ٹینشن کا مقصد یہ ہے کہ ان کو روکا جائے، ان کے جو نقل حمل ہے پاکستانی علاقوں کی طرف ان کو روکا جائے اور یہ علاقے سیف اینڈ سیکیور بنائی جائے. اس میں تو میرے خیال میں کافی یہ مہینے گزرے گئے ہیں, اس پہ کام جاری ہے. مومن ایجنسی, باجول, خیبر, یہ سارے علاقوں میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہے, اور فورسز کی جو مالا آفیشلس ہے, ایون چیف آف آرمی اسٹاف کور کمانڈر اور یہ دیگر, ان کو مطلب بار بار اس کی وزٹ کر رہی ہے اور اس پہ تسلی کا اظہار کر رہے ہیں, اور یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ اس سے جو کاروائی ہے اس کو روکنے میں مدد مل جائے گی. دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اس سے جو مقامی لوگ ہیں, کیونکہ باجول اور عموماً یہ سارے جو علاقے ہیں ان کے افغانستان میں بھی اپنے ریلیٹیوز ہیں, رشتہ دار ہیں, اس کے اپنے لوگ مطلب ایک قبیلے کے لوگ ہیں, ان کے بھی کافی مسائل ہوں گے. لیکن کیونکہ وہ اس بارڈر سے ان کا آنا جانا کافی اگر ختم نہیں ہو سکتا تو کافی اس میں مشکلات ضرور آئیں گے. اس کے باوجود بھی لوگ فورسز کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, اور ابھی تک انہوں نے کچھ اس طرح کی آواز نہیں اٹھائی ہے اس ایکٹیویٹیز کے حوالے سے.
اوکے, لیکن افغانستان کے حوالے سے ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ آواز جو ہے وہ ضرور اٹھی ہے, اور وہ اس بارڈر جو ہے پاک افغان بارڈر, اس کو ایک متنازع بارڈر قرار دیتے ہیں, جبکہ امریکہ اور دیگر جو عالمی قوتیں ہیں وہ اس کو انٹرنیشنل بارڈر مانتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے, ڈاکٹر یاسر نے دوبارہ ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر یاسر صاحب, آپ جی ان کی لائن دوبارہ کہا جا رہا ہے ڈراپ ہو گئی ہے. کالرز کی جانب ہم جانا چاہیں گے. خیبر ایجنسی سے ریحان اللہ صاحب.
السلام علیکم میڈم.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام میڈم. بات یہ کہ ایک تو یہ ہر کاتا جو ہے نا, یہ یا پھر جو مردڑ ہو جاتا ہے, یعنی ہماری قبائل کی تو آپس میں دشمنی ہے نا, تو اس میں بھی جو لوگ مرتے ہیں اس کو بھی دہشت گردی کے قاتل میں یہ لوگ ڈالتے ہیں, یہ ریسرچ سینٹر والے, کہ یار یہ دہشت گردوں نے ان کو مارا ہے. بعض دفعہ ایسا بھی ادھر ہوتا ہے کہ اپنے دشمن سے بدلہ لیتے ہیں تو پھر اوپر سے فون کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو فلانے تنظیم نے مارا ہے, اس کو بھی وہ دہشت گردی کے قاتل میں ڈالتے ہیں. اللہ کے فضل سے ایجنسی میں میں خود رہتا ہوں, میں دیکھتا ہوں یہاں پہ بہت امن ہے.
اچھا اچھا, تو یہ رپورٹ میں جو کہا گیا ہے کہ 2017 میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے, آپ اسے اتفاق نہیں کرتے؟
بالکل نہیں کرتا ہوں. جو آپریشن ہوئے ہیں, پاک آرمی نے جو آپریشن کیے ہیں اور ہمارے لوگ جو ان کے ساتھ کر رہے ہیں, اللہ کے فضل سے میں خود ڈیوٹی کرتا ہوں یہاں سے, اور میں یہاں سے گیا بھی نہیں ہوں, ایجنسی سے نکلا بھی نہیں ہوں, میں کسی سارے سارے جھگڑے کے اندر میں نے سرکاری ڈیوٹی کی ہے, پہاڑوں پہ جاتا ہوں, میں پاس میں ہوں, اور اللہ کے فضل سے ایسی کوئی بات نہیں ہے.
اوکے, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. جی ڈاکٹر یاسر صاحب نے دوبارہ ہمیں جوائن کیا ہے, ان کو سننے کے بعد اس کے بعد باقی کالرز کو بھی ہم سننا چاہیں گے. ڈاکٹر یاسر صاحب, آپ بات کمپلیٹ کیجیے پلیز.
ہاں جی, وہ مجھے پتا نہیں چلا کہ کہاں تک بات ہوئی اور کہاں سے قطع ہوئی, لیکن بہر صورت میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آئے, یہ دونوں طرف دیکھنے میں آئے, تو وہ جو ہے وہ
صرف ایک سائٹ پہ نہیں,
نیومیریکلی زیادہ امپورٹینس رکھتے ہیں
یہ,
کیونکہ وہ چھوٹے بڑے سارے واقعات کو کاؤنٹ کر کے کچھ بناتے ہیں. لیکن خوبی کی بات یہ ہے کہ آپ کے یہاں اس طرف ان کا کوئی آرگنائز جو اسٹرکچر ہوتا تھا, یہ جو ٹیررسٹ مختلف گروپ, تحریک طالبان سے لے کے ان کے چھوٹے موٹے دوسرے گروپ جو تھے, ان کا وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول اسٹرکچر جو اس وقت نہیں ہے. اب جو ہے وہ جو یہ ٹو اینڈ فرو موومنٹ کی بات ہو رہی ہے, یہ جو نئے جو میجرز اٹھائے جا رہے ہیں بارڈر کو کمپلیٹلی کلوز کرنے والا جو ایشو ہے, جو 2018 کے آخر تک, یہ بہت اچھا اقدام ہے. اس کے علاوہ کچھ اور بھی اقدام ہونے چاہیے, کیونکہ بہر صورت ہم افغانستان کے حوالے سے ہم ہمیشہ شکایت کرتے ہیں کہ لوگ اس طرف سے آتے ہیں تو ٹیررسٹ ہیں, لیکن پھر جب ادھر سے بات ہوتی ہے بارڈ لگانے کی یا بارڈر کو زیادہ آفیشلائز کرنے کی, تو ہم ہی لوگ زیادہ شور مچاتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے ہم اس بارڈر کو ریکگنائز نہیں کرتے, تو یہ ایک کنفیوژن سا ہمیشہ رہتا ہے. بہر صورت بارڈ کے باوجود, یہ جو فینسنگ کے باوجود بھی اس میں جو ہے وہ 100% اس کو کنٹرول تو نہیں کیا جا سکے گا, لیکن پھر بھی بہتر ہو گیا سچویشن اس سے. اور یہ جو ذمہ داری ہے ٹیررسٹوں کو روکنے کی اور ان کے ٹو اینڈ فرو موومنٹ کو روکنے کی, وہ جو دونوں ممالک اور نیٹو کی افواج,
مل کر وہ کریں. ٹھیک, اوکے ڈاکٹر یاسر, ان کی لائن دوبارہ میرے خیال میں ڈراپ ہو گئی ہے. نیکسٹ کالر ڈنگا سے اقبال صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اپنا ریڈیو بند کیجیے پلیز. اقبال ڈنگا سے ہمارے ساتھ کالر ہیں, ان کی آواز ہم تک نہیں آ رہی ہے. ڈی آئی خان سے عمر, السلام علیکم. جی جی جی, نام بتائیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی نذیر خیبر ایجنسی سے. جی نذیر صاحب,
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بات یہ ہے جی کہ خیبر ایجنسی ہو یا جتنا ایجنسی ہے, یہ پاکستان غیر کہلا رہا ہے, کہتا یہ غیر علاقہ ہے, اور غیر علاقے میں جو ہے نا انہوں نے تمام دہشت گرد لایا اور دہشت گرد بیچ میں ڈال آیا, مطلب یہ کہ روس سے لے کر آج تک انہوں نے خود ہمارا فاٹا کو تباہ کیا, بون ریزین تباہ کیا, اور اگر پیسہ ہے فائدہ ہے تو یہی کار ہے, اور نقصان ہمارے فاٹا والا اٹھا رہے, اور ہمیں ہمارے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے, ہمیں اپنا حق حقوق نہیں دلا رہے. اگر ہمیں غیر کھلا رہے ہو تو پھر ہمارے باؤنڈری پر تارے کیوں لگاتے ہو؟ اگر ہمیں غیر کے لائے ہو تو پھر ہمارے علاقے میں کیوں تصرف کرتے ہو؟ اگر ہمیں غیر کے لائے ہو تو پھر ہمارے ساتھ تعلق نہ رکھو نا. اگر غیر نہیں کھلا رہے ہو تو پھر ہمیں پھر خیبر پختونخوا میں ملاؤ اور ہمیں اپنا حق حقوق دے دو.
السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر یاسر صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ دوبارہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ نے کچھ اور اقدامات کی بات کی ہے فینسنگ کے علاوہ پاک افغان بارڈر پہ, وہ اقدامات کیا ہونے چاہیے؟
جی وہ پہلی بات تو یہ, ہمارے جو آپ کے جو محترم کالر ہیں انہوں نے بہت اچھی ایک بات کی.
جی
تو یہ جو گورنمنٹ کی ریٹ اور جو لا اینڈ آرڈر کے جو مسئلہ بارڈر کے دونوں طرف ہے, آپ کے یہاں کے لوگوں نے تو ان کا کوئی ایک حل نکالا ہے, اور میرے خیال سے ڈسکشن پاکستان کافی زیادہ ہے کہ جو فاٹا کے علاقے ہیں ان کو ضم کیا جائے خیبر پختونخوا صوبے میں, تو ان کی ایک ان کا جو اپنا جو گورننگ اسٹرکچر ہوگا اس میں تھوڑی امپروومنٹ آئے گی, تو شاید وضعیت بہتر ہو وہاں پہ.
جی
ہماری طرف میں جو ہے وہاں پہ بھی انفارچونیٹلی اگر آپ یہ کہیں کہ وہ سارے علاقے جو وہ ہماری فورسز کے اور ہماری حکومت کے کنٹرول میں ہے تو اس طرح نہیں ہے وہاں پہ بھی, تو ہمارے یہاں کچھ زیادہ پرابلم. تو اینی وے وہاں پہ جو امریکی افواج اور افغان جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کو ایکٹیو طریقے سے پاکستان کے ساتھ مل کے وہ ایک کوآرڈینیٹڈ اسٹیپ کے تھرو اور ایک میکینزم ہونا چاہیے جس میں دونوں بارڈر ہول ہارٹیڈلی کھلے دل کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کریں, تو یہ ہوگا باڑھ کے باوجود.
اوکے آپ ہمارے ساتھ رہیے. انور اللہ صاحب آپ نے بھی ہمارے کالرز کو سنا, کچھ تو اس رپورٹ جو ہے فاٹا ریسرچ سینٹر کی اس کو بالکل رد کرتے ہیں. نذیر صاحب نے جو بات کی ہے پاکستان کی جو پالیسی رہی ہے جس کو پاکستان نے بھی کسی حد تک ایکسیپٹ کیا کہ ہاں ماضی میں ان کی یہ پالیسی تھی, فاٹا میں انہوں نے بعض تنظیموں کو سپورٹ کیا, لیکن اب وہ پاکستان کا کہنا ہے کہ ان کی اب وہ پالیسیاں جو ہیں وہ اب نہیں رہی. آپ کیا کہنا چاہیں گے کالرز نے جو بات کی ہے؟
یہ پاکستان کی طرف سے جو بیک کر رہے ہیں اس تنظیم کے حوالے سے؟
جی جی بالکل,
ہاں بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ تو وقت کی بات ہوتی ہے, کبھی پاکستان اور امریکہ سب مل کے اس ان تنظیموں کو سپورٹ کرتے ہیں, پھر دونوں ممالک ان تنظیموں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, تو یہ تو وقت کی بات ہوتی ہے. اب ایک پالیسی کے تحت یہ سب سارا کو چلتا ہے, لیکن موجودہ وقت میں پاکستانی گورنمنٹ کی واضح پالیسی ہے کہ جو بھی ملیٹنٹس تنظیمیں ہیں, حقانی ہے, پی ٹی پی ہے, سارے جو ہے, کیونکہ ان کے زیادہ تر نقصانات تو ہمارے علاقے میں ہو رہی ہے, نقصان ہم سب پر ہو رہی ہے نا, تو اس وجہ سے ان کی یہ کوشش رہی ہے کہ ان کو کچل دیا جائے. ان کے خلاف جو آپریشن ہوئی ہے باجوڑ سے لے کر نار تک, ساوت تک, خیبر تک, ان میں کافی ان کا صفایا کیا گیا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ جو ملٹنٹس تھے وہ افغانستان چلے گئے ہیں. تو میرے خیال میں پاکستانی فورس کی طرف سے کافی مؤثر کارروائی کی جا رہی ہے. ایک اور بات ہے کہ امریکہ اور جو یہ حقانی طور کی بات کر رہے ہیں, لیکن میرے خیال میں اب خود نہ خود بلا تفریق کارروائی کی جا رہی ہے فورسز کی طرف سے. قبائلی علاقوں کے جو پہلے ان کے گل سمجھ رہے تھے یہ علاقے, اور یہ بھی مستقبل میں بھی میرے خیال میں اس طرح کی کارروائی جاری رہیں گی. اور جو آپریشن ہے, کیونکہ پاکستانی قبائلی عوام نے بہت زیادہ سفر کیا ہے ان آپریشنوں کے, تو میرے خیال میں اس کے کچھ اچھے نتائج بھی سامنے آئیں گے. اور جو ملٹنٹس کے جو گلٹ تھے, جو اڈے تھے, جو پناہ گاہ تھی, ہائیڈ آؤٹس تھی, وہ ختم ہو رہی ہے.
ٹھیک, اوکے, بہت شکریہ آپ کا انوار اللہ خان صاحب. ڈاکٹر حسین یاسر صاحب, آپ ہمیں بتائیے, اس سے پہلے کہ سیگمنٹ کو ہم سمیٹیں, آپ بتائیے گا کہ سرحد کے اس پار افغانستان میں داعش سے نمٹنے کے لیے افغان حکومت کی طرف سے کیا لائحہ عمل جو ہے وہ اپنایا جا رہا ہے؟
بظاہر افغان حکومت, وہ تو افغان حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ کسی بھی ٹیررسٹ گروپ کو وہاں پہ کوئی انہوں نے کوئی خاص ترجیح بندی نہیں کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ٹیررسٹ گروپ جو جن کے پاس ہتھیار ہیں اور جو کہ حکومت کی, ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے. تو لیکن جو سب سے زیادہ امپورٹینس رکھی ہے وہ بات وہ یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ داعش گروپ کے جو لوگ ہیں وہ ایسٹرن افغانستان میں ان کی زیادہ ایکٹیویٹی ہوتی تھی, لیکن اب وہ جو ہے شمال کی طرف زیادہ شفٹ ہو رہے ہیں, خصوصاً افغانستان کے نارتھ ایسٹ میں, جس نے ہمارے ہمسایہ سینٹرل ایشین ممالک کو اور اس کے پیچھے جو ہے رشیا کو بھی بہت زیادہ انہوں نے تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے. تو اب وہ ان کی سرگرمیاں روز بروز زیادہ ہوتی جا رہی ہیں, اور افغان حکومت دعوے کر رہے ہیں کہ ہم ان کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی وہ کچھ اضافہ لگ رہا ہے. اب دیکھا جائے فیوچر میں کہ ان کوششوں کے جو کہ افغان حکومت دعویٰ کر رہی ہے اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا, یا پھر وہ جو ہمارے ہمسایہ ممالک وہ بھی ایکٹیو ہو جائیں گے اینٹی داعش اس کو
داعش سے نمٹنے کے لیے. ٹھیک, اوکے, جی بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر حسین یاسر صاحب, انوار اللہ صاحب, آپ دونوں نے ہمیں ٹائم دیا, تھینک یو سو مچ. اور سامعین, اس وقت پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ پہ جائیں گے, اور اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے پاک بھارت تعلقات میں بظاہر جو کشیدگی بڑی ہے اس پر. ہمارے ساتھ پاکستان سے ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار خالد فاروقی صاحب, اور بھارت سے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر راکیش کمار سنگھ صاحب نے, آپ بھی ویل نون انالسٹ ہیں. آپ دونوں مہمان ہمارے ساتھ رہیے, پہلے ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کر اس موضوع پہ بات کریں گے.
پاکستان کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں, لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے.
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے.
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360, صرف آج نیوز پر.
جی سامعین, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس. اس وقت ڈاکٹر راکیش کمار سنگھ ہمارے ساتھ ہیں بھارت سے, خالد فاروقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے. اور ڈاکٹر سنگھ, آپ سے میں آغاز کرنا چاہوں گی, یہ جو گزشتہ دنوں بھارتی فوج کے سربراہ جنرل بپن راوت کی طرف سے پاکستان پر حملے اور پاکستان کے جوہری جو ہتھیار ہیں اس سے نمٹنے کے لیے تیار ہونے کے حوالے سے جو بیان دیا ہے, اس وقت اس بیان کی ضرورت جو ہے یہ کیوں پیش آئی؟
مجھے لگتا ہے کہ بیان کی کوئی ایسی خاص ضرورت تو نہیں تھی, لیکن اپنی آرمی کو ایگزارٹ کرتے ہوئے کچھ باتیں کہتے ہوئے بیچ میں انہوں نے ایسی آرمی ڈے کے اوپر ایسی بات کہی تھی جس سے یہاں کے اپنے سولجرز کا تھوڑا منوبل بنا رہے, لیکن اس سے بھی بچنا چاہیے. میں یہ ایز اے نیوٹرل कंट्रीज जो करता हूँ कि इससे दोनों देशों को बचना चाहिए, इधर से भी कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए और उधर से भी कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि जिससे कि लोगों के या सेना पे या पॉलिटिकल भी किसी तरह का ऐसा एटमॉस्फेयर जो कि कभी कभी अच्छा होता हुआ दिखता है वो भी खराब हो जाए, ऐसी किसी भी तरह की बातों से बचना चाहिए। और बाकी इतनी कोई ऐसी सीरियसली इसको इतना आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, इस पर काफी विचार करके तब कोई बात निकालनी चाहिए, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, ना तो ये भारत के हित में है ना पाकिस्तान के हित में है, अच्छा यही रहेगा कि दोनों देश अच्छी सहूलियत के साथ एक दूसरे के साथ रहें और इस तरह की चीजों से बचे, चाहे पहल इधर से हो चाहे उधर से हो, इससे बचना चाहिए।
खालिद फारूकी साहब, जिस तरह डॉक्टर राकेश कुमार सिंह साहब ने कहा है कि इस तरह बिला ज़रूरत इस तरह के बयानात जो हैं वो देने से बचना चाहिए, लेकिन बाज़ लोग जो हैं वो तर्जिया निगार वो ये बात भी कर रहे हैं कि ये बयान जो हैं वो पाकिस्तानी फ़ौज के जो सरबराह हैं उन्होंने एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में दिया है, और ये कि ऐसे बयानात कभी कभार जो हैं अस्करी या सिविलियन हुक्मरानों की तरफ से पब्लिक कंजम्पशन जो है उसके लिए दिए जाते हैं और इसको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने भी सख्त रद्दअमल ज़ाहिर किया है, पाकिस्तानी फ़ौज के जो तर्जुमान हैं उनकी तरफ से भी काफ़ी सख्त रद्दअमल सामने आया है, ये कहाँ तक सही था ये रद्दअमल आपकी नज़र में, इसको इतना सीरियस पाकिस्तान क्यों पाकिस्तान ने लिया है?
देखिए बात यह है कि न्यूट्रल एक तजिया तो यकीनन होना चाहिए
जी।
लेकिन ये भारतीय आर्मी चीफ का कोई पहला ऐसा बयान नहीं है मेरे ख्याल में, इससे पहले आपको पता है कि वो जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक के दावे भी कर चुके हैं और इसकी धमकियां भी देते रहे हैं और ये भारत में एक मामूल बना लिया है और उसकी वीडियोज जारी की जाती हैं और दावा किया जाता है कि हमने ये काम कर दिखाया, और सिर्फ पाकिस्तान की मिसाल जो है करीबी छोटे ममालिक बिल्कुल जो है नेपाल जैसे वर्मा जैसे इस तरह की पाकिस्तान को बना के पेश करने की कोशिश की जाती है, जिसका यहाँ पाकिस्तान में बैठे उन लोगों को जो पांच भारत अभी जाते हैं उन्हें बहुत अफसोस होता है, क्योंकि ये जो इस तरह की पब्लिक कंजम्पशन के बयानात है ये कोई सियासी रहनुमा नहीं है, ये भारत की आर्मी के सरबराह हैं जो कि दुनिया की सबसे बड़ी जो फौजें हैं उनमें से एक है और एक ऐसी मुल्क है जिसके पास कितनी ऐसी सलाहियत है इसका भी मुकम्मल तौर पर किसी को अंदाजा नहीं है, अगर इस तरह की चाल अंगेजी आप ये समझिए कि अमेरिका है, अगर रशिया और चाइना अगर बयान चाहे मालिक है, इवन अगर रशिया और अमेरिका के दरमियान बयानबाजी कर रही थी तो तब उसको सब जगह इसको बड़ा सौसा ख्याल किया जाता है, ये पाकिस्तान और भारत का सिर्फ मामला नहीं रहता है, अमेरिका की तरफ प्रेशर है, अफगानिस्तान की संख्या पाकिस्तान की प्रेशर कर रही है, भारत का साल भी अमेरिका के साथ बन चुका है, पाकिस्तान से नहीं रखा जाता है, जब आप भी इंडिया के आदमी को किस तरह ये बयान देंगे तो उसका अगर यहाँ से वेरी पॉलिटिक से अगर यहाँ से
जी। खालिद फारूकी साहब, अगर आप सेल पे इस वक्त बात कर रहे हैं तो प्लीज़ आप अगर अपनी जगह थोड़ी सी चेंज करें क्योंकि आपकी आवाज़ हम तक सुनाई नहीं दे रही और मेरे ख्याल में सिग्नल्स की वजह से ये है।
अच्छा जी, हाँ
जी जी, अभी बेहतर हुई है, काफ़ी बेहतर हुई है जी।
अच्छा, नहीं चलिए अब अगर आवाज़ आ रही है तो मैं बात करूँ।
जी जी बिल्कुल आ रही है।
हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो गैर जिम्मेदारी है, डॉक्टर राकेश बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि किसी तरफ से नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर बार बार इस तरह की बयानबाजी होगी तो वो हर्ट करेगी पाकिस्तानी पब्लिक को भी और फिर किसी ना किसी लेवल पे उसका जवाब देना पड़ेगा, अगर इस बयान का जवाब ना दिया जाता तो इसका मतलब यहाँ की सियासी क़यादत और यहाँ की असली क़यादत से क्या इसकी तवक्को क्या की जा सकती है, अगर आज पाकिस्तान से कोई यहाँ से कोई रहनुमा उठ के इस तरह का बयान देता है तो क्या हम ये नहीं समझेंगे कि भारत से ऐसे ऐसा ही जो है कुछ जवाब सख्त जवाब जो है वो सुनने को मिलेगा, सो इस पे मैं ये समझता हूँ कि ये कोई सियासतदान नहीं है जो भारत की आर्मी चीफ है कि वो पब्लिक कंजम्पशन की तरफ खातर ये बयान दें, वो सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते रहे, वो पाकिस्तान के अंदर घुस के फिर भारत के अंदर कुछ लीडरशिप ऐसी है जो जो दावे करती है سکوت ڈھاکہ کے بعد پھر پاکستان کو اسی طرح کے کسی نقصان سے دوچار کرنے کے دعوے کرتی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اس طرح کی غیر محتاط بیان بازی سے انہیں بہت گریز کرنا چاہیے تھا. اور یہ بھارتی حکومت کے سوچنے کی بات ہے. اگر پاکستان کا یہ اگر ہم بات کر رہے ہو تو کچھ ہم مختلف سمجھنے میں سمجھیں گے, لیکن بھارت جہاں ایک جمہوری حکومت اور سیاسی حکومت بہت کامیاب ہے, اگر اس کی اجازت کے بغیر وہاں کا آرمی چیف اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے تو میرے خیال میں اگر وہاں سے سرکاری طور پہ وہاں سے یہ بات کی جاتی کہ اس بیان کا کوئی پالیسی نہیں ہے, یہ بھارت کی پالیسی نہیں ہے, تو یہاں پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان سے جو رد عمل ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے. لیکن اگر بھارت کی حکومت بھی خاموش رہتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کی فوجی جنتا اور وہاں کی بی جے پی جنتا پارٹی جو ہے یہ دونوں پھر ایک ہی سوچ رکھتے ہیں, پھر تو اس میں سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا.
ٹھیک جی, ڈاکٹر سنگھ آپ کچھ کہنا چاہیں گے جواب میں, اس سے پہلے کہ کالرز کی جانب ہم جانا چاہیں؟
جی بس میں ایک ہی بات کہنا چاہوں گا, کیونکہ اگر کسی بات کو اور بھی بہت چیزوں سے جوڑا جائے گا تو پھر اس کے کئی مطلب نکالے جاتے ہیں. اچھا یہی ہوگا کہ جو چیز جہاں پر ہوئی ہے اس کو وہیں پر ختم کیا جائے, نہ کہ اس میں بہت مطلب نکالا جائے, کیونکہ اگر ایسے ہم مطلب نکالنا شروع کریں گے تو نیچرلی ایک بات دوسرے بات سے لنک ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو نقصان ہی پہنچاتی ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ اس کو اتنا توجہ نہ دیا جائے اور اس کو یہیں پر سوچ سمجھ کر کے وچار کر کے جو اپنی پالیسی ہے ایک دوسرے کے اسٹیٹ کے اگینسٹ فارن پالیسی ہے اس حساب سے کام کریں, وہ زیادہ ضروری ہے. جہاں تک انڈیا کا سوال ہے, نیچرلی یہاں کی جو ہے ڈیموکریسی الگ ہے اور اس پولیٹیکل سچویشن کو دیکھتے ہوئے اور اپنے بھی آرمی چیف کو ان کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ایسی چیزیں نہ ہوں کہ جس سے کہ لوگوں کے مورل پر چاہے ادھر یا ادھر برا اثر پڑے, اور جس کا کوئی ایک مطلب ہوتا ہے اس طرح سے ایک ذمہ دار کے روپ میں کام کیا جائے کہ جس سے کہ کچھ چیزیں آسان ہو سکے اور اس کو کمپلیکیٹ نہ کیا جائے.
ٹھیک, اوکے. اب دونوں میں
جنتا کا کوئی نقصان ہو اور ایک دوسرے کے دیش کے سمبندھوں کے بیچ کوئی اور نقصان ہو, ایسی چیزیں بچانی چاہیے.
ٹھیک, آپ دونوں مہمان کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. ہم کالرز کو لینا چاہیں گے. چکوال سے نثار صاحب, جی السلام علیکم. نثار صاحب ان کی لائن ڈراپ ہو گئی میرے خیال میں. نیکسٹ شوکت علی انجم داراوالا سے, جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام میڈم. سب سے پہلے بات دراصل یہ ہے میڈم کہ جو بھارت کے چیف آف آرمی اسٹاف ہے ان کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا, تاکہ مجبوراً جو خواجہ آصف صاحب ہمارے فورن منسٹر ہیں ان کو بھی اس کے جواب میں جواب دینا پڑتا. کیوں نہیں مل کر چلتے دونوں ممالک, تو کیوں نہیں آپ میں ایسی لائن نکالتے جس سے دونوں ممالک میں امن پیدا ہو میڈم.
جی بہت شکریہ, تھینک یو. مرید خان صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میاں والی سے. جی
داؤد خیال سے بات کر رہا ہوں. میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو انڈیا کا جو آرمی چیف نے جو بیان دیا ہے اس کو تو جیل میں ہونا چاہیے, یہ تو دہشت گردی کا جو ہے پرچہ ہونا چاہیے, عالمی عدالت میں اس پر جو ہے کیس ہونا چاہیے. امریکہ دنیا میں دہشت گردی ختم کرنا چاہتا ہے اور یہ دنیا کی سب سے بڑی.
بہت شکریہ مرید صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کالر ہیں, صوبیدار کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اوکے, ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. نذیر نے کوئٹہ سے کال کی تھی, ان کی لائن بھی ڈراپ ہو چکی ہے. یہ بتائیے گا, یہ کوئسچن جو ہیں دونوں اینالسٹ سے میں کرنا چاہوں گی. یہ ہمیں معلوم ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت کا باقاعدہ جو عمل ہے وہ اس وقت معطل ہے, اس کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے دونوں کنٹریز کو کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر راکیش کمار سنگھ جی اگر آپ اس پہ پہلے کمنٹ کریں. جی ڈاکٹر سے
آتی ہے کہ نہیں ہے کشمیر کی وجہ سے بات ہوگی یا پھر نہیں ہوگی, اس چیز کو تھوڑا درکنار کر کے تب کوئی بات آگے بڑھائی جائے کہ اس سمسیا کو سلجھایا کیسے جائے, تو ضرور بات ہوگی. اور اسی بات کو کرنے سے تبھی کوئی بات بن سکتی ہے جس سے کہ دونوں دیشوں کے سمبندھ بھی اچھے رہیں اور باقی وہاں کے جو کشمیر کے بھی جو حالات ہیں وہ بھی سدھریں گے. ادروائز یہ چیزیں ایسے ہی رہیں گی اور اس میں شاید دونوں طرف کے دونوں دیشوں کا دونوں دیشوں کے ناگرکوں کا نقصان ہی نقصان نظر آ رہا ہے. اس سے جو ہے اوپر آ کر کے اور دونوں پولیٹیکل ذمہ دار اور سینک کی بھی جو ذمہ داری ہے ان کے بھی ادھیکش کی ذمہ داری ہے, ان لوگوں کو بھی مل جل کر کے اور اس کا ایک طریقہ ایسا نکالنا چاہیے جس میں کہ ذمہ داری سے ایک آگے بڑھ سکے اور اس پر کچھ کام کر سکے. صرف یہ بات نہ ہو کہ نہیں ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں پھر کسی بات پر بات پیچھے ہو جائے, یہ بات نہیں ہونی چاہیے. یہ پہل دونوں میں سے کوئی بھی کرے, جہاں تک بھارت ہے یہ کوشش کرتا رہتا ہے لیکن کوئی نہ کوئی آکشیپ لگا کے پھر پیچھے ہو جاتا ہے. ادھر سے بھی یہی بات ہوتی ہے کہ بھارت نے آکشیپ لگایا اور پیچھے ہو گیا. اس میں کوئی ایک جس کی ریلیبلٹی جس کی کریڈیبلٹی اتنی اچھی ہو ان باتوں کو لے کر کے اور ایشوز پہلے شارٹ آؤٹ کر کے, پہلے اس کو منسٹری لیول پہ شارٹ آؤٹ کر کے تب آگے بڑھنا چاہیے, اور بڑھے تو اس کا کچھ ٹھوس نتیجہ نکلے, ایسی کچھ پالیسی کے ساتھ بڑھے تبھی کچھ اچھا رہے گا.
جی خالد فاروقی صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
نہیں یہ دیکھیے مجھے ایک تو یہ ڈاکٹر راکیش جو بات کر رہے ہیں اس سے تو کسی کو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا
جی.
کہ دونوں ملکوں کے عوام کے لیے سکون کی بات اسی میں ہے کہ وہ دونوں ملک امن سے رہیں. لیکن ایک ہوپ فلی جو ایک اچھی ہوپ ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم جانتے ہیں دونوں ملکوں کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کی لاسٹ منتھ ملاقات ہوئی تھی, اور یہ بیک چینل ڈپلومیسی جو ہے یہ دونوں ملکوں میں جاری ہے کسی نہ کسی لیول پہ, اور یہ ہائر لیول تھا جس پہ یہ ملاقات ہوئی. اس کے بعد یہاں توقع یہ کی جاتی ہے کہ جب جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں وہ بیسیکلی اگر ہم سمجھے تو دونوں ملکوں کے طرف سے وہ فوجوں کی نمائندگی بھی کر رہے ہوتے ہیں اور سویلین حکومت کی نمائندگی بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس سے ٹاپ لیول پہ اور کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں. اس کے باوجود جب یہ بھارتی آرمی چیف کا بیان سامنے آیا تو اس سے شاک فیل ہوا, کیونکہ ہم نہیں سمجھتے کہ پاکستان اور بھارت کو کسی جنگ میں جانا ہے. پاکستان اور بھارت کسی جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے. ہم پورے خطے کو کسی ایٹمی تباہی کی جو ہے اس میں جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے, نہ ہمیں دیکھنا چاہیے, نہ ایسی خواہش رکھنی چاہیے, اور نہ ہی ایٹم کی بات کرنی چاہیے. دیکھیے لفظ ایٹم جو ہے جب اس کو ہم اپنی زبان پہ پاکستان ہندوستان میں یہ ایک مذاق بن چکا ہے کہ ہم یہ لفظ جو ہیں بڑی آسانی سے بول دیتے ہیں, لیکن میرے خیال کے مطابق اس لفظ کے استعمال سے بھی گریز کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے جو سیاسی ہماری جو قیادتیں ہیں ان کو سب سے زیادہ ان کو اس بارے میں ترجیح دینا ہوگی کہ وہ اپنے اپنے عہدیداروں کو, اپنے اپنے وزراء کو, اپنے اپنے جو جس جہاں بھی کوئی حکومتی سطح پہ یا فوجی سطح پہ کوئی عہدیدار ہیں انہیں ان چیزوں سے کچھ روکنے کی کوشش کریں کہ آپ خوفزدہ کر دیتے ہیں پورے خطے کو. یہ دیکھیے 2 ارب لوگوں کا یہ ریجن ہے تو آپ خوفزدہ کر دیتے ہیں لوگوں کو, تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. خدا کا نام لیں کبھی ایٹم بم ہم نہ استعمال کر سکتے ہیں نہ کسی کو کرنا ہے. یہ جس ریئیکشن میں ایکشن میں جس میں بھی بنے اس نے ابھی سفر ترقی کا سفر کتنا طے کرنا ہے یہاں سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو. آپ اندازہ کریں کہ یورپ اور امریکہ اور ویسٹ اور جو دوسرے ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ ہم سے کتنا آگے نکل چکے ہیں اور ہم کتنے پسماندہ ہیں. یہ ایسا ریجن ہے جہاں لوگوں کو ٹوائلٹ تک نہیں, ابھی تک ہم اس کو فیسلٹی نہیں دے سکے. تو یہاں پہ بیٹھ کے اگر ہم اس طرح کی مہم جوئی کی, اگر ہم یہاں پہ بیٹھ کے نیوکلئر ویپن کے استعمال کی, اگر ہم یہاں پہ بیٹھ کے سرجیکل اسٹرائک کی, اس طرح کی باتیں کریں گے تو یہ بڑی مایوسی کی بات ہوگی. اور میں پھر اپنے
اور پھر وہی بات خالد فاروقی صاحب جی, یہ بات پھر وہی بات ہے کہ اس طرح کے بیانات دونوں جانب سے اسی لیے آ رہے ہیں کیونکہ اس وقت بات چیت کا جو عمل ہے وہ معطل ہے اس وقت. لیکن ڈاکٹر راکیش صاحب نے جو بات کی ہے, ایک تجویز دی ہے کہ کشمیر کا جو ایشو ہے اس کو سائٹ پہ رکھ کر باقی جو ایشو سے ایٹ لیسٹ اس پہ بات کرنی چاہیے.
یہ عمل شروع ہوا تھا, یہ عمل بھی شروع ہوا تھا,
اچھا,
لیکن بدقسمتی سے وہ آگے نہ بڑھ سکا. جب پرویز مشرف کا پاکستان میں پریزیڈنٹ تھے تو یہ پروسیس بھی شروع ہوا تھا کہ آپ کچھ معاملات کو جن کو پاکستان کور ایشو کہتا ہے کچھ دیر کے لیے اس کو, اگر اس کے لیے ہم لفظ فریز بولنا نہیں چاہ رہے تھے, لیکن پاکستان کسی حد تک اس پہ آمادہ ہو گیا تھا. لیکن وہ مذاکرات کیوں رک گئے, کیسے وہ سارا پروسیس ڈیریل کیسے ہو گیا, اس پہ ہمیں بہت سوچنے کی, ہمارے لیے بہت سبق بھی اس میں ہے, بہت سوچنے کی ضرورت بھی ہے. اور میرے خیال میں فیوچر میں جب کبھی پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کے سیاسی سطح پہ اوپنلی پرائم منسٹر لیول پہ جب ڈائیلاگ اس میں ہوں, جو فیصلہ کن بھی ہوں, تو ہم دیکھیں گے کہ وہ آگے بڑھنے چاہیے اس لیول پہ کہ کشمیر کا مسئلہ تو حل کرنا ہی پڑے گا, لیکن کشمیر کے معاملے کو آپ ساتھ ساتھ حل کرتے جائیں اور دوسری کشیدگی کے جو پیدا کرنے والے عوامل ہیں ان کو دور کریں, تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی.
اوکے, آپ انالسٹ ہمارے ساتھ رہے ہیں مزید کچھ دیر کے لیے. کالرز ہیں کافی دیر سے, ان کو مختصر ہم سنتے ہیں. لنڈی کوتل سے متین سلیمانی جی, السلام علیکم.
میڈم, دی موسٹ ایرسپانسیبل چیف آف انڈیا کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم آپ کے لیے ستی کا پروگرام بنائیں گے. ہماری اتنی حملوں نے آ کر آپ نے پورا ایک عرب ہندو نے اس ستی کی پروگرام میں خود بہت جل جائیں گے نا.
شکریہ کال کرنے کا, بے حد شکریہ جی. شکریہ متین سلیمانی صاحب. نثار چکوال سے جی, السلام علیکم.
جی میڈم, السلام علیکم.
جی السلام علیکم سر.
جی اچھا میڈم, اصل میں آپ نے پہلا کوشچن کیا تھا کہ انڈین آرمی چیف کو یہ ضرور کیوں پیش ہے, تو میں تھوڑی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آرمی چیف کو یہ کہنا پڑوس کی مجبوری بن گئی ہے کہ ہندو ایکسٹریمزم اتنا بڑھ گیا ہے کہ ان کو مطمئن کرنے کے لیے ابھی کچھ عرصے بعد مودی صاحب یا آرمی چیف ایسا بیان نہ دے تو ان کی وہ جو فوج ہے یا وہ ہندو مینٹالٹی ہے وہ تو مطمئن نہیں ہوتی. تو یہ ان کو زندہ رکھنے کے لیے, اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے اس قسم کی وہ بیانات دیتے رہتے ہیں.
جی آپ کی یہ رائے ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا, بے حد شکریہ. ٹائم کم ہے. خادم حسین صاحب لیا سے جی, السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. میرا فاروقی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب امریکہ کی طرف سے پاکستان پر ایک دباؤ ہے, دوسری طرف سے بھارت کی طرف سے یہ بیان آ جانا, کیا اس کے تانے بانے کہیں امریکہ سے تو نہیں ملتے؟ تھینک یو.
جی خالد فاروقی صاحب آپ سے.
میں نے دیکھیے, میں نے یہ عرض کیا جو جب میں نے یہ بات کی تھی کہ امریکہ کی طرف سے پریشر ہے, افغانستان کی صورتحال ہے, اور اس میں بھارتی آرمی چیف کا یہ جو بیان ہے, اس پہ دیکھیے یہ تاثر تو پیدا ہوتا ہے کہ جو ایک عام شہری ہے وہ یہ سوچے گا, اور اسی عام شہری کی کنزمپشن کے لیے پھر یہاں سے رد عمل میں بھی ویسی ہی بات ہوگی. لیکن بھارت میں دیکھیے ایک ٹرمپ کی سیاست جو اس کا رنگ اگر چڑھے گا تو یہ بڑی مایوسی کی بات ہوگی. وہ نارتھ کوریا کے بارے میں جس طرح ٹرمپ باتیں کرتے رہے, وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ امریکہ میں بھی پسند نہیں کی گئی تھی بات. تو وہ جب بھارت میں ایک چیز یہ ہے کہ جب پاکستان پہ پریشر آیا امریکہ کی طرف سے, تو میں نے جو انڈین میڈیا دیکھا اس میں یہ حقیقت بات یہ ہمیں نظر آ رہی ہے, اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے. اور بھارت کے بارے میں ہم تو یہ کہتے تھے کہ بڑا ایک لبرل کنٹری ہے, اور وہ اپنے کلیم بھی یہی کرتے تھے کہ وہاں پہ جو ایکسٹریمزم ہے وہ بدقسمتی سے بہت انتہا پہ جا رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ جو بی جے پی ہے وہ مسلم کمیونٹی کو, یہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے, لیکن مسلم کمیونٹی کو جس طرح سے انہوں نے آئسولیٹ کیا ہے اور صرف اپنے ہی ایک اپنی جو ہمارے ہندو بھائی ہیں ان کو ساتھ لے کے صرف انہوں نے چلنے کی کوشش کی ہے, تو پھر ہمیں یہاں پہ ایک ایسا ماحول دیکھنے کو ملتا ہے جس سے ہم تو پہلے کہتے تھے کہ اس سے بچا جائے, اس ایکسٹریمزم سے بچا جائے. جس لیول پہ کوئی گروپ کرتا ہے, کوئی شخص بھی کرتا ہے, تو اگر حکومت بھی اس میں سیاسی طور پہ اس میں شامل ہو جاتی ہے تو پھر وہ میرے خیال کے مطابق نہ تو پاکستان نہ ہی بھارت کے مفاد میں ہوگا. سو اس سے میں پھر اس بات کی طرف آؤں گا کہ ہمیں اس سے بچنا ہے. یہ جب بھارتی آرمی چیف یا بھارت کا کوئی بھی سویلین عہدیدار ایسا بیان دے گا تو یہاں یہ سمجھا جائے گا کہ وہ امریکہ کیونکہ پاکستان کو پریشرائز کر رہا ہے, سو وہ صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لیے پاکستان کو کوئی نقصان پہنچانے کی بات کرتے ہیں. وہ نقصان ہوتا ہے نہیں ہوتا, وہ ایسی کوئی نوبت آتی ہے نہیں آتی, لیکن ایک جو برا تاثر ہے
وہ یہ پایا جاتا ہے. لیکن پھر فاروقی صاحب یہ بھی تو بات ہے کہ جب امریکہ کا کوئی زیادہ پریشر نہیں تھا پاکستان پر, اس وقت بھارت اور پاکستان کے تعلقات کون سے اچھے تھے. اور یہ بھی پھر ہے کہ
آپ کی بات بالکل جی, آپ کی بات
یہ تو 1947 کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں بالکل. اور یہ بھی بات اپنی جگہ ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ واحد امریکی صدر ہیں کہ وہ مسئلے کشمیر جو ہے اس کو حل کرنے کے حوالے سے خود ثالثی کا کردار جی ادا کرنے کی وہ پیشکش کر چکے ہیں
کہ وہ اگر کشمیر کا مسئلہ حل کروا سکیں
جی
اور پاک بھارت امن کروا سکے تو اس کو تو بہت ویلکم کہا گیا تھا.
جی جی اوکے. یہاں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ٹائم کافی کم ہے, اس سیگمنٹ کو سمیٹنا چاہیں گے. اور ڈاکٹر راکیش کمار صاحب آپ سے ایک کوسچن ایک اور موضوع پہ کرنا چاہوں گی. رپورٹ یہ ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم جو ہیں بنجامین نتن یاہو وہ 6 روزہ دورے پر بھارت جو ہیں وہاں پہنچے ہیں. اس دورے کی آپ موجودہ حالات میں جو عالمی تناظر ہے اس میں اس کی کیا اہمیت دیکھتے ہیں؟
देखिए ये इसको सिर्फ इतना ही माना जा रहा है जहाँ तक यहाँ के सरकार और लोगों की बात है कि पिछली बार प्रधानमंत्री गए थे और उसके बाद उनका दौरा कुछ और संबंधों को लेकर के, ताकि देश में जो विकास के नाम पर है, जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है, उसके उनके कुछ इश्यूज पे उनके साथ निगोशिएट करना और देश में उनका जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है उसके लिए रखना। लेकिन ये इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को अलग अलग रख के ही सोचा जा रहा है और इन दोनों के साथ अलग फॉरेन पॉलिसी है, उसी तरीके से इसको आगे बढ़ाने की ऐसी बात चल रही है और हो रही है। और इसमें और कोई मतलब नहीं, क्योंकि कोई ऐसा भी नहीं बताया जा रहा है कि डिफेंस की कोई डील हो रही है या कोई और खास बात हो रही है। जो रूटीन में एग्रीकल्चरल रिलेटेड और रिलेटेड जो इश्यूज हैं यहाँ के, जिससे कि कंट्री को शायद डेवलपमेंट में जो पॉलिसी है प्रेजेंट गवर्नमेंट की उसमें जो कंट्रीब्यूट वो कर सकते हैं, उसमें कुछ एग्रीमेंट और निगोशिएशन होने हैं और अलग अलग शहरों में और स्टेट्स में उनको जाना है, इसलिए ये 5-6 दिन की जो यात्रा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही सिर्फ वो लिमिटेड है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं नजर आती।
जी, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि गुज़श्ता दिनों यरूशलम को इसराइल की दारुल हुकूमत तस्लीम करने की जो अमरीकी फैसला था उसके खिलाफ सलामती कौंसिल में उसके खिलाफ जो करारदाद थी उसमें भारत भी शामिल था। क्या ये मौजू जो है ये भी ज़ेर बहस आ सकता है?
मुझे नहीं लगता कि ये अभी यहाँ पर इशू है, ये वहीं पर था और वहाँ पर जो भारत का स्टैंड था वो उन्होंने लिया था, उसके जो फॉरेन पॉलिसी के तहत उनको लेना चाहिए था, लेकिन उससे और इसका कोई लिंक नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है।
ओके, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश कुमार सिंह जी, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच। और खालिद फारूकी साहब, आप हमारे साथ रहिए। हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि ये कसूर में जो वाकया हुआ एक बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती का, उसके बाद उसको कत्ल कर दिया गया और काफ़ी मुजाहरे जो हैं वो हुए, इस वक्त तहकीकात जो है हमें मालूम है कि जारी है पंजाब हुकूमत की जानिब से, ये बताइएगा कि कहाँ तक पेशरफ्त हुई है इस तहकीकात के हवाले से। खालिद फारूकी साहब,
आप जानते हैं कि अदालत की तरफ से, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से डेडलाइन दी गई थी, वो भी खत्म हो चुकी है और वो भी जो है वो उसके इसके बावजूद मुल्ज़िम नहीं पकड़े गए। वज़ीर-ए-आला पंजाब खुद वहां गए थे, कसूर गए थे, लेकिन इसका नतीजा भी कुछ नहीं निकल सका। तहकीकाती इदारे अपने तौर पे उन्होंने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है, कहा जाता है कि 3 अफराद को हिरासत में लिया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि कोई मशकूक टेलीफोन जो थे वहां से फोन कॉल्स जो थी वो ट्रेस की गई थी। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद बड़ी हैरानी की बात यह है और बहुत ही ये तशवीशनाक बात है कि एक छोटा सा शहर है जिसमें इतना बड़ा क्राइम हुआ और उस शख्स की जो वीडियो है वो भी मिल गई और फुटेज उसकी कई एक मुख्तलिफ एंगल से हैं, तो मैं तो इसको बहुत बड़ा एक फेलियर कहूंगा कानून नाफिज करने वाले इदारों का। और इसमें पता नहीं कौन तआवुन नहीं कर रहा, किस वजह से ये बात किसी की भी यहाँ समझ में नहीं आ रही। अगरचे आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले भी कसूर में चंद एक नहीं बल्कि बहुत से ऐसे वाकयात हुए
हैं जी,
जिसमें बासर अफराद जो थे वो मुलव्वस से उनको किसी ना किसी तरीके से बचा लिया गया। फिर एक शक ये पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा शख्स इसमें इन्वॉल्व हो जिसको बचाने की कोशिश की जा रही हो। लेकिन जिस लेवल पे ये सारी बात पहुंच गई, जितना एहतजाज हुआ, उसमें मेरे ख्याल में कोई भी इस तरह की गलती तो नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद फिर ये कहना है कि जब हमारी जो पुलिस है वो इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हमारे बाकी खुफिया जो एजेंसियां हैं वो इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, जो वहां पे मोबाइल नंबर जितने भी इस्तेमाल किए गए थे उनके बारे में मालूम हो गया, तो फिर भी अगर मुल्ज़िम नहीं पकड़ा जाता तो फिर इसका मतलब क्या है, कहाँ से किसी का है फेलियर है? लेकिन जो कुछ भी है वो फेलियर जरूर है और इस चीज ने बहुत ज्यादा खौफ की फजा जो है वो पैदा की हुई है
जी। और खालिद फारूकी साहब, ये भी आज बात की जा रही है कि पुलिस की जानिब से मुलजिम की जो तस्वीर रिलीज की गई है और इससे पहले वीडियो में जो शख्स नजर आ रहा है उसमें काफी फर्क है, कहा जा रहा है वो एक फर्द नहीं है, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر اس کو متنازع بنایا جا رہا ہے اس چیز کو تاکہ جو اصل مجرم ہے اس تک پہنچا ہی نہ جا سکے؟
دیکھیے جو جو اصل مجرم اس کا یہ بتایا گیا تھا کہ اس کا کوئی قد جو ہے وہ 5 فٹ اور اس سے زیادہ 10 انچ ہے, اور اس کی پھر بتایا کہ اس کی داڑھی بھی ہے, پھر اس طرح سے اس کی ایک شناخت جو ہے وہ ظاہر کی گئی. لیکن جو معاملہ ہے وہ یہ ہے, جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جب یہاں پہ باثر افراد کسی جرم میں ملوث نکلتے ہیں, آپ کراچی میں دیکھیں وہاں شاذیب کیس ہے, تو وہ تو پتہ چل گیا نا کہ یہ لوگ ملزم ہیں. قصور میں جو افراد اس سے پہلے جو ملوث تھے ان کو اب تک سزائیں نہیں ہو سکی. سو یہ صرف شک تو پیدا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا ایلیمنٹ ضرور ہے جو ہو سکتا ہے کہ جو اس کی تفتیش کو غلط رخ پہ ڈال رہا ہو. آپ دیکھیں کہ جس دن یہ واقعہ ہوا, اس دن جس دن یعنی یہ بچی کا مرڈر ہوا, اس کی لاش ملی, اسے اگلے دن جب مظاہرے وہاں پہ شروع ہوئے تو ایک شخص کا جو انہوں نے پولیس نے جو ایک حلیہ جاری کیا, وہ پھر اس کے بعد پھر اس کی تردید آ گئی کہ یہ غلطی سے جاری ہو گیا اور یہ وہ شخص وہ ملزم نہیں ہے. تو پھر یہ مسٹیک اگر اتنی بڑی مسٹیک ہوتی ہے تو میرے خیال میں اس کے ذمہ دار جو بھی اہلکار ہیں, جو افسران ہیں, ان سے پوچھ گچھ کی جانی چاہیے. اب اگر عدلیہ اس حد تک زور دے کہ چیف جسٹس ڈیڈ لائن مقرر کریں, سی ایم جا کے خود وہاں پتہ کر کے آئیں, سارے کیس کو دیکھ کے آئیں, تو اس کے باوجود اگر ملزم نہ پکڑا جائے تو پھر میں ابھی تک یہ سمجھنے سے قاصر ہوں. دیکھیے وہاں پہ جس کمیونٹی سے, جس برادری سے ان کا تعلق ہے, مجھے کل یہ معلوم ہوا تھا کہ ان کے جتنے بھی مختلف مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والی جو سیاسی قیادت جو مختلف شہروں میں گجراوالا سے فیصل سے وہاں سے باثر افراد جو ہیں ان کی جو برادری کے ہیں, جو بچی کے والد ہیں, ان سے ملنے کے لیے گئے تھے, لیکن وہ بھی ظاہر ہے نہ کچھ بتا سکے ہیں نہ بتا سکتے ہیں, نہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی شخص جو ہے یہ ان کا کوئی جاننے والا ایسا ہو سکتا ہے. اب یہ غلط ٹریک پہ پولیس کی تفتیش کو ڈالنے کی کوشش جو ہے, یا تو یہ ملزم بہت سمجھدار ہے اور یا پھر اس کے ساتھی جو ہیں وہ بھی بہت سمجھدار ہیں کہ انہوں نے پولیس کی پوری تفتیش کو غلط رخ پہ ڈال دیا ہے اور اس میں پولیس کو کامیابی نہیں مل رہی, یا پھر کوئی جان بوجھ کے, یا پھر کوئی جس طرح کہا جا سکتا ہے کہ ایک شک کا ایک ضرور تاثر پیدا ہوتا ہے, شک ضرور پیدا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ کہیں سے ہو رہی ہے, لیکن اس کا نتیجہ عوام میں اپنے اداروں پر مزید بد اعتمادی کی صورت میں نکل رہا ہے اور یہ میرے خیال میں کوئی حکومت کے لیے کم پریشانی کی بات
بالکل. اور یہی میں آپ سے جاننا چاہوں گی, جس طرح آپ نے کہا کہ ضلع قصور کو اگر دیکھا جائے تو یہ چھوٹا سا علاقہ ہے اور یہاں پر اس جنسی زیادتی وہ بھی بچوں کے ساتھ اس طرح کے کئی واقعات جو ہیں وہ پیش آ چکے ہیں. ہم نے دیکھا ہر واقعے کے بعد تحقیقات جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں لیکن پھر بھی ملزم جو ہے وہ نہیں پکڑا جاتا. اگر اس دفعہ بھی یہی کچھ ہوتا ہے تو اس کا کیا نتیجہ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟
دیکھیے عوام جو ہے نا, پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو انصاف نہیں ملتا اور جو پبلک ہے اس کی رسائی بالکل نہیں ہے. جو انصاف تک جن لوگوں کی ایکسیس ہے وہ طاقتور ہوتے ہیں, وہ خود بھی انصاف, اگر ان کا کہیں کوئی مرڈر ہو جاتا ہے تو بدلے میں مرڈر ہو جاتا ہے, وہ انتقام لے لیتے ہیں. جو غریب آدمی ہے اس کی عدالت تک بھی پہنچ بہت کم ہے, وہ وکیل کی فیس پے نہیں کر سکتا, وہ پولیس کو مطمئن نہیں کر سکتا کیونکہ پولیس کو مطمئن کرنے کے لیے بھی اس کو بہت سی, اس کے پاس کچھ نہ کچھ سفارش نہیں تو دولت تو ہونی چاہیے, وہ غریبوں کے پاس نہیں ہوتی. تو جس کو ہم ایک عام طور پہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور ہمارے محاورہ بن چکا ہے, یہ خونِ خاک نشینہ تھا رزقِ خاک ہوا, تو اس طرح کی یہاں پہ صورتحال ہوتی ہے. قصور میں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں, قصور میں اس سے پہلے واقعات ہوئے, شاید ہی کہ کوئی ایسا ملزم ہو جس کو سزا ہوئی. اور جس دن یہ قصور کا واقعہ ہوا اس دن دیکھیں یہاں پہ سرگودا میں, شیخوپورہ میں, پتوکی میں, یہاں مختلف واقعات ہمارے سامنے دیکھنے کو ملے. سو اس میں یہ ہے کہ جو رپورٹس ہوتی ہیں اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سینکڑوں بچے ہیں جن کے ساتھ سالانہ یہ ظلم ہوتا ہے اور ان کا قتل تک کر دیا جاتا ہے, لیکن ملزم کہیں نہیں پکڑے جاتے.
وہ نہیں پکڑے جاتے بالکل,
حکمرانی کو انجوائے کر رہے ہیں, ادارے جو قانون نافذ کرنے والے ہیں وہ اپنی سٹیٹ اپنی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں,
نظر نہیں آتی بالکل نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا خالد فاروقی صاحب, تھینک یو سو مچ. اور سامعین, پروگرام کا ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے, اس کے ساتھ ہی شہناز نفیس کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔